اور جو بڑے تعداد نہیں کرتا اچھا ہے برا ہے صالح ہے فاسق ہے اس سے غرض نہیں, وہ اس کے بڑے ہونے کا حق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے. جو آدمی ان نسبتوں کا حیا نہ کرے فرمایا وہ ہماری امت سے نہیں ہے. میں نے یہ ساری مثالیں اس لیے دی تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں کہ یہ بزرگوں کی نسبتیں ہیں, ان کے پڑوس اور ان کی مجلسیں ہوتی ہیں. میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اہل ذکر کی مجلس میں کوئی شخص آ کے بیٹھا, گزرتا ہوا اللہ نے اس کی بخشش کا بھی سامان کر دی. اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے زمانے میں 99 قتل کیے تھے. کسی عالم کے پاس جا کے پوچھا کہ بخشش کی کوئی صورت, انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں, 99 قتل کر کے بھی بخشش کی صورت پوچھتے ہو. اس نے کہا اگر بخشش ناممکن ہو گئی ہے تو پھر عدد پورا ہی کر دوں. اس نے بگڑ کے وہ مولانا صاحب کا بھی رگڑا نکال دیا. انہوں نے کہا پھر آپ آنکھ ہی حقدار ہیں, جنہوں نے مسئلہ بتایا تاکہ عدد جب بخشنا ہی نہیں جانا تو چلو 99 کا عدد جاؤ پورا تو ہو نا, سو کر دیا. پھر خیال آیا کہ یہ کوئی صدیر ہوگی. پھر کسی کے پاس گیا, پھر فقیر مل گیا کوئی, اس سے جا پوچھا کہ یہ بخشش کی کوئی صورت. اس نے ہاں, اس نے کہا موت کے وقت آنے سے پہلے تک اللہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا. اب دیکھو نا نقطہ نظر جدا جدا تھا. اس نے کہا کیسے توبہ ہوگی؟ اس نے کہا تم 100 کے قاتل ہو, بہت بڑے ظالم ہو. اب اس کی بخشش کے لیے عام درجے کی توبہ نہیں, کوئی خصوصی اہتمام توبہ کا ہو کہ جس پر اللہ کو خاص رحمت ہو جائے اللہ کی. اس نے کہا کیا ہے؟ یہ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس نے کہا ایسا کرو کہ وہ گاؤں جانتے ہو, وہ دور ایک قصبہ ہے. اس نے کہا جانتا ہوں. اس نے کہا وہ ولیوں کا قصبہ ہے. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی اور ہر ایک کا مطالعہ بھی نہیں ہوتا, جو تصور ہم نے آج کل ایک مجرد توحید کا جس میں اللہ کی ان بندوں کی نسبتوں کے سارے ادب ہم نے نکال ڈالے ہیں, جو ہم نے گھڑ لیا ہے, وہ جہالت کا تصور ہے, دین کا دیا ہوا تصور نہیں ہے, کم علمی ہے اس میں, کم علمی. وہ اللہ کے بندے رہتے ہیں, صالحین کی بستی ہے, القریۃ الصالحہ, اللہ والوں کی بستی ہے, صالحین کی بستی ہے. ہر وقت وہ اللہ کی ذکر اور عبادت کرتے ہیں. تم ان کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو. معافی تو وہاں بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے, مگر ان کی مجلس میں جا کر, ان کی صحبت میں جا کر, ان کی قربت میں جا کر اللہ کی وہاں رحمتیں زیادہ برستی ہیں تو شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور تیری توبہ قبول ہو جائے. جو شخص حدیث پاک میں آتا ہے, چل پڑا, راستے میں گیا, اب آتا راستہ کے لگ بھگ بسر کیا تھا, اس نے سفر طے کیا تھا, اس کی موت آ گئی. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ شخص مر گیا اور گر پڑا تو عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور ثواب جنت والے فرشتے بھی آ گئے, بخشش والے بھی اور دوزخ والے بھی. دوزخ والے فرشتے کہیں یہ تو ہمارا مال ہے, ہم لے جائیں گے, 100 کا قاتل ہے, اس کے تو بڑے عذاب ہیں, اس کے لیے ہم لے جائیں گے. بخشش والے فرشتے یہ کہیں کہ ہم لے جائیں گے کیونکہ توبہ کی نیت کر کے اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں اور صالحوں کی طرف چل پڑا تھا, رخ کر لیا تھا اس نے اللہ والوں کی طرف اور اللہ کے حضور توبہ کرنے اور زندگی کو بدل لینے کا ارادہ کر لیا تھا. تو چونکہ اس طرف چل پڑا تھا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بخشش کے لیے لے جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ جو تھے ان کے مابین نزاع ہو گیا, تو اللہ نے فیصلہ کیا, فرمایا کہ ایسا کرو جھگڑو نہیں, وہ بھی اس کی شانیں ہیں, دیکھتا ہے بحث کے سارا, خود دیکھتا ہے سارا, اس کی شان ہے. فرمایا دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو, اگر تو اس کے گھر کا اپنے گاؤں والا فاصلہ قریب ہے, تھوڑا ہے, اور میرے ولیوں اور مقبول صالح بندوں والا فاصلہ زیادہ رہ گیا ابھی, تو پھر دوزخ والے لے جائیں, اور اگر گھر سے زیادہ دور آ گیا ہے اور میرے ولی اور میرے صالح بندوں کے گاؤں کے زیادہ قریب آ گیا, اس نگری کے قریب آ گیا ہے, وہ توبہ والی جگہ جہاں جا رہا تھا ارادہ کر کے اس کے قریب آ گیا, پھر جنت والے لے جائیں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ فاصلہ اس نے کم طے کیا تھا, ابھی اس بستی نیکوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ رہتا تھا, پیچھے گھر کا فاصلہ کم رہتا تھا, تو حساب دوزخ کے فرشتوں کے حساب میں بنتا تھا. اللہ نے فرمایا تم جاؤ فاصلہ ناپو, اور جو ادھر کی زمین تھی ولیوں کی بستی کی طرف, اس کو حکم دیا تو سکڑ جا کے فاصلہ کم ہو جائے, تو سکڑ جا کے فاصلہ کم ہو جائے. وہ زمین سکڑ گئی، جب ناپا تو ادھر کا فاصلہ کم نکلا، اور جنت والے فرشتے لے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بس اس کی توبہ کا جو ارادہ کر کے چل پڑا تھا، مگر چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کی طرف چل پڑا تھا کہ وہاں جاؤں گا، توبہ بھی کروں گا، اللہ کے حضور میں میری شفاعت بھی کریں گے، عبادت بھی کروں گا، ان کی مجلس میں رہوں گا، بس اس کا یہ سارا ڈھنگ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. مقصود یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ پاک کو مجلسوں کی، صحبتوں کی، قربتوں کی، اہل اللہ کی نسبتوں کی کا خیال ہوتا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمتیں پھر ہو جاتی ہیں، قبولیت بڑھ جاتی، قبول تو ویسے بھی اللہ نے کرنا ہوتا ہے، مگر پروبیبلٹی کی ڈگری ہوتی ہے نا، ڈگری آف پروبیبلٹی، رد ہو جائے گا یا قبول ہو جائے گا، تو قبولیت کی پروبیبلٹی بڑی ہائی ڈگری کی ہو جاتی، اونچی چلی جاتی، لیول اونچا چلا جاتا. اس لیے آخری بات، اللہ پاک نے فرمایا حضور کے زمانے میں اور امت کے لیے، اگر تم اللہ کے حضور ظلم کر بیٹھو، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھو، کفر و شرک اور ظلم کر بیٹھو اور اپنی جانوں پر، اور اس کے لیے توبہ چاہو، تو گھر مسجد تو ہر جگہ میسر ہے، جہاں چاہو توبہ کر لو، مگر نہیں، اور ان یجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جہاں بھی مجھے پکارو میں تو سنتا ہوں، حبل غریب سے بھی قریب ہوں، چارک سے بھی قریب ہوں. مگر ڈھنگ کیا سکھایا؟ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بال یقین یقینی قبولیت و بخشش کا راستہ بتا دے، یقینی قبولیت کا، وہ یہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں اور یقینی بخشش چاہیں تو میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں، جاؤوک آپ کی خدمت میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، معافی تو وہاں جا کر بھی اللہ اسے مانگنی ہے، یہاں بھی اللہ سے مانگنی تھی، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی اللہ سے مانگنی تھی، مگر فرق کیا پڑا؟ یہاں اور وہاں کا ڈگری آف پروبیبلٹی بڑھ گئی، قبولیت کا امکان 80% 90% 95% اور کبھی 100% پر چلا جاتا، اس کا امکان بڑھ گیا، بہت زیادہ اونچا چلا گیا. جاؤ کہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور یہاں حاضر ہو کر آپ کے در پر پھر مجھ سے معافی مانگے، جب وہ مرچ مجھ سے معافی مانگیں گے پھر واستغفر لهم الرسول، پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر رسول بھی ان کی شفاعت فرما دے، رسول بھی ان کی بخشش کی سفارش کر دے. لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر تو وہ اللہ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحمت کرنے والا پائیں گے، ورنہ اللہ پر پابندی تو نہیں ہے نا کسی کی، کوئی جبر نہیں، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، مگر اگر یہ ڈھنگ اپنا لیں، آقا کی بارگاہ میں آ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں، آپ کے جوڑوں میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لیں، تو حضور ان کی سفارش کے دو بول دے دیں، بول دیں، سفارش کر دیں اور اتنا کہہ دیں مولا بس اب جانے دیں، معاف کر دیں، ان دو بولوں پر بخش دوں گا اور یقینی ہو جائے گی بخشش اور قبولیت توبہ، بس یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے. جیسے آج جمعہ پر بتا رہا تھا نا، جمعہ کے خطاب میں موسموں کی بات، کہ بعض خاص پھل پھول پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خاص موسموں میں مالی لگائیں تو نکلتے ہیں، ان موسموں سے ہٹ کر لگائیں تو بیج ضائع ہو جاتے، اگتے نہیں، زمین بھی وہی ہوتی ہے، ہوا بھی وہی، دھوپ بھی وہی، پانی بھی وہی، موسم کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی آب و ہوا کا فرق پڑ جاتا ہے، تو بیج لگ جاتے ہیں کبھی ضائع ہو جاتے ہیں. بس یہ اولیاء اللہ کی مجلسیں، اللہ کے مقربین کی صحبتیں، اللہ کے پیارے بندوں کے حلقے، اللہ کے مقرب نبیوں کی جگہیں، دراصل ان میں اور ہماری جگہوں میں، ان جگہوں اور ان جگہوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں آب و ہوا موافق ہوتی ہے، وہاں آب و ہوا قبولیت کے موافق ہوتی ہے، وہاں کا موسم قبولیت کے موافق ہوتا ہے، بس وہ جو موسموں کا فرق ہے، یہی فرق یہاں اور ان کی مجلسوں کا ہوتا ہے. جب ان کی مجلس میں آتا ہے تو موافق موسم ملتا ہے، خدا کی رحمتیں بھی جھوم جھوم کے آ رہی ہوتی ہیں، تو امکان قبولیت کا بڑے اونچے درجے تک چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان جگہوں کو اللہ پاک نے حرمت والی جگہ بنایا ہے، تقدس والی جگہ بنایا ہے، برگزیدگی کی شان عطا کی ہے، بزرگی والی جگہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فہم عطا کر دے، اگر یہ بات کھل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہا مسائل روزمرہ کی زندگی میں دینی اعتقادی اعتبار سے آتے رہتے ہیں اور انسان ان میں الجھتا ہے، بس وہ ساری بات کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر ہر مسئلہ اپنی اپنی جگہ رکھا جاتا ہے، ہر مسئلہ اپنی اپنی. آج جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تو اصحاب کہف کا واقعہ شیخ الحدیث صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت میں پڑھا. اصحاب کہف کا اس میں بھی یہی راز تھا. اصحاب کہف کا واقعہ رکوع پڑھیں اصحاب کہف کا, تو وہ تو سات اصحاب کہف یا کم و بیش وہ تو اولیاء تھے, اللہ والے تھے, اور مشرکوں سے جان چھڑا کے اپنا ایمان بچا کے نکلے. ان پر تو اللہ کی رحمت کا ہونا ایک امر یقینی تھا اور بات سمجھ میں بھی آتی, مگر وہ جو ان کا کتا ان کے ساتھ چل پڑا اور اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا, اس کتے کو 300 سال تک ساتھ زندہ رکھنا اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کتے نے کون سا عمل کر لیا تھا؟ وہ بھی اہل توحید میں سے تھا, اہل ایمان میں سے تھا, اہل اسلام میں سے تھا, اہل عقیدہ تھا, کیا تھا وہ؟ کتا تو کتا تھا. اصحاب کہف اس کو دوڑاتے تھے, بھاگ بھگاؤ اس کو کہ کہیں بھونکے گا اور ہمارے دشمنوں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں لے کے ہمیں پکڑ لیں گے. اس نے کہا نہیں, میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں, میں اللہ والوں کا نوکر ہوں, ان کا ادب کرنے والا ہوں, بھونکنے والا کتا نہیں بھونکوں گا, مجھے دوڑاؤ نہیں, میں تمہارے دہنے پہ بیٹھنا چاہتا ہوں, حفاظت کروں گا. غار کے دہنے پر بیٹھا رہا. اللہ پاک نے رکوع میں بار بار کتے کا ذکر کیا, فرمایا کوئی کہتا ہے اصحاب کہف 3 سے 4 ان کا کتا تھا, کوئی کہتا ہے اصحاب کہف 5 سے 6 ان کا کتا تھا, کوئی کہتا ہے 7 سے 8 ان کا کتا تھا. آپ مجھے بتائیے, اگر آپ 4 دوستوں کا گروہ کراچی جائے, 7 کتا بھی ہو, تو کوئی پوچھے کہ کتنے لوگ آپ گئے تھے, تو کوئی عقل مند آدمی کبھی کہتا ہے کہ 4 ہم سے 5 ہمارا کتا تھا؟ کوئی کہتا ہے؟ جلو آپ سیر کے لیے جائیں, کوئی پوچھیں کہ کتنے لوگ گئے تھے, 10-11 افراد ہوں خاندان کے, دوست احباب, تو کوئی کہتا ہے کہ 11 ہم سے 12 ہمارا کتا تھا؟ کوئی کہتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو آپ اس کی عقل پہ شک کریں گے کہ یہ خیر نہیں ہے. خدا کے بندے, کتا تھا یا نہیں تھا اس کا کیا تعلق ہے آپ کے معاملے سے؟ پوچھا ہے آپ کتنے لوگ؟ اللہ کی شان, مگر اللہ کی بات کو شک سے بالا کوئی بات ہے نا؟ قرآن میں ریپیٹڈلی کہتا ہے 3 وہ تھے 4 کتا تھا, 5 تھے 6 کتا تھا, 7 تھے 8 کتا تھا, اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, جس طرح ٹانگے پھیلا کے کتا بیٹھا تھا, اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی, غور تھا, اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی قرآن کا مضمون بنا دیا کہ اس طرح ٹانگے پھیلا کر کتا ان کے دہنے پر بیٹھا تھا. کتے کے بیٹھنے کی انداز نشست کو قرآن نے ایک مضمون میں قلم بند کر لیا, اس طرح بیٹھا تھا. ذکر ہو رہا ہے کتے کا, بار بار ذکر ہو رہا ہے کتے کا. یہ کتے کا ذکر قرآن میں, کبھی وہ خوش نصیب کتا جس کا ذکر قرآن میں چل رہا ہے, ہماری تلاوتوں میں چل رہا ہے, تراوی کی نماز میں پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, کیا وجہ بن گئی؟ اور پھر 309 سال تک اندر اصحاب کہف لیٹے رہے, دہنے پر کتا بیٹھا رہا, اور قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ پاک پھر وقفے وقفے کے بعد ان کو کروٹ بدلتے تھے, اصحاب کہف کو کیا کروٹ بدلتے تھے. اور قرآن کو پڑھیے, تفاسیر کو پڑھیے, اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہی اندر غار میں اصحاب کہف کی کروٹ بدلتی, ساتھ اللہ کتے کی کروٹ بھی بدل دیتا. زندہ جو رکھنا تھا تو اندر کروٹ ان کی بدلتی, باہر کتے کی کروٹ, وہ دائیں پہلو بدلتے, کتے کی کروٹ خود بخود دائیں پہلو بدل جاتی, وہ 6 ماہ بعد بائیں پہلو کروٹ بدلتی, کتا خود بخود بائیں کروٹ ہو جاتا. یہ کیا تھا؟ یہ وہ فیض تھا جو کتا سنگ تھا درے اولیاء کا, ان کو اندر سے فیض جاری ہو رہا تھا. تو وہ ذات تو اتنی جواد ہے اور لجپال ہے کہ اس کے محبوبوں کا کوئی اگر سچا کتا بن جائے تو اسے بھی محروم نہیں کرتی. تو اگر کوئی بندے ہوں, گنہگار ہی ہوں, مگر اس کے محبوبوں کے لگ کے اگر لگ گئے ہوں, ان کے لڑکوں نے کیسے محروم کرے, انہیں محروم کبھی وہ ذات نہیں کرتی. اس لیے یہ جو برگزیدہ اور پاکیزہ نسبتیں ہیں, ان کے اندر بھی ایک خیر ہوتی, وہ اللہ کے نظام کو نہیں بدلتی. یہ نہیں کہ جزا و سزا کا نظام معطل ہو گیا, وہ حرام کرتے پھریں, کتے لڑاتے پھریں, وہ شراب پیتے پھریں اور حرام خوریاں کرتے پھریں, اور وہ غلط کام کرتے پھریں تو اب ان کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا. نہیں, یہ جہالت ہے, کچھ حلال نہیں. عذاب, ثواب, حساب کتاب, جزا سزا, ہر ایک کے لیے حق ہے, وہ معاف نہیں ہے. وہ معاملہ, وہ چیپٹر جدا ہے, وہ آرٹیکل جدا ہے. یہ آرٹیکل ہمارے ساتھ متعلق ہے کہ ہم نے اس نسبت کو ذہن میں رکھ کے حیا کر لیا, اللہ ہماری تقدیر بدل دے گا. ان میں برکتیں ہوتی ہیں, فیض ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مبین کی ان مبارک نسبتوں اور شاعر کی کا فہم اور ان کی معرفت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ آنکھ نامے کا جس کسی نے سوال کیا, شریعت میں کوئی تصور نہیں آنکھ نامے کا, یہ صرف سٹیمپ پیپر کا تصور ہے. سٹیمپ پیپر کا جو آگ کر دینا, وراثت سے کوئی والد والدین اپنی اولاد کو وراثت سے شرن آپ نہیں کر سکتے, وہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے. آنکھ نامہ وراثت پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا کیا ولی اللہ کامل ولی اللہ لوگوں کے دلوں کے اچھے برے خیالات وسادت سے واقف ہوتا ہے, جب چاہے تو کسی کے دل کا حال معلوم کر سکتا ہے؟ ہاں معلوم کر بھی سکتا ہے. اللہ کش بھی دیتا ہے, احوال قلب پر بھی آگاہی دیتا ہے. یہ چیزیں بڑی معمولی ہوتی ہیں, یہ چیزیں جن کے حجاب اٹھ جاتے ہیں وہ دل کے احوال سے آگاہی ہونا, بصیرت کش جب کشف کرتے ہیں تو آگاہی ہو جاتی ہے, جب کشف نہیں کرتے تب آگاہی نہیں ہوتی, جب کشف نہیں کرتے تو آگاہی نہیں ہوتی, جب کشف کرتے ہیں تو اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے آگاہی ہو جاتی. تو ان کی آگاہی دلوں کے حالات پر اور اللہ کی آگاہی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کشف کا محتاج نہیں. وہ عالم الغیب والشہادہ, وہ ہر وقت نہاں اور عیاں کو دیکھنے اور جاننے والا ہے, اور اولیاء کو جو مقام یہ عطا کرتا ہے وہ محتاج کشف ہوتا ہے, مگر ان کو یہ قوت اور طاقت دیتا ہے جب کشف کرتے ہیں تو پردے اٹھ جاتے ہیں, احوال کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میاں اسلم خود بیمار ہے, بھائی ہمارے ایک ساتھی اور بھائی ہیں میاں محمد اسلم, پانچ چھ روز سے بہت بیمار ہیں. سب دعا کریں اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے, صحت عاجلہ اور سلامت دائمہ دے, شفا دے کہ حق من نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اللہ پاک آپ سب کو بھی, ہم سب کو اور ہمارے اعزاء اقارب سب بیماروں کو شفا دے, ظاہری اور باطنی امراض سے نجات دے, شفا دے, سلامتی دے اور خیر و برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواج اجمعین. لا اله الا الله محمد رسول الله.